پیغام مومنو یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں دین دین مبین کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت سے سرفراز فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کی مودت کی راہ میں، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ پرچم اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیگر عالم کی طرف سے جتنی بھی تعلیمات آتی ہیں جس کو ہم دین کا نام دیتے ہیں، ان تمام کا محور انسان کو ہدایت تک پہنچانا، انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور وہ جتنی بھی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، خود انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ گویا یہ دین ہمارے لیے دو کام انجام دے رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، آئیڈیل انسان کیا ہوگا، اس کی کیا خاصیتیں ہوں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، فیصلے کیسے کرے، اور خاص کر فیصلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اس آئیڈیل کو وہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے تو اس راستے کو کیسے طے کرے، سارا کا سارا محور یہی ہے۔ آئیڈیل کیا ہے، آئیڈیل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، رکاوٹوں کو کیسے طے کرے گا، اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرے گا، اس کے اوپر ساری دین کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اور دین کی تعلیمات میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو ذاتی تعلیمات ہیں، دین کی کچھ اجتماعی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، معاشرتی تعلیمات ہوتی ہیں، ظلم کے خلاف اس نے جہاد کرنا ہے، یا مثال کے طور پر حکومت کتنی زکوٰۃ لے گی، زکوٰۃ کی تقسیم کیسے کرے گی، حکومت کی ذمہ داریوں میں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، حاکم شرع کی خاصیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے، جبکہ ان کا تعلق براہ راست انسان کی ہدایت سے نہیں ہے۔ اور انسان کے آئیڈیلز، آئیڈیل انسان کو بیان کرنے کا بھی اس میں کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ وہ جتنی بھی تعلیمات ہیں جن کا تعلق اجتماعیات سے ہے، معاشرے سے ہے، ان کا کام ہوتا ہے ایک ایسا معاشرہ بنا کے دیں جہاں اس آئیڈیل انسان کا بننا آسان ہو جائے. معاشرے کا اثر ہوتا ہے، آپ کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا آپ پر اثر ہوگا. اسلام انسان کو ہدایت تک پہنچانا چاہتا ہے، انسان کو فضیلت پہ پہنچانا چاہتا ہے. معاشرے سے کیا سروکار ہے؟ معاشرے سے سروکار اس لیے کہ یہ انسان کہاں پر رہ کے فضیلت حاصل کرے گا؟ معاشرے میں رہ کے فضیلت حاصل کرے گا. اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہوا تو اس کے لیے فضیلت آسان حاصل کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے لیے فضیلت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا اگر معاشرہ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. تو خدا تعالیٰ دونوں کے اوپر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں، ایک طرف سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی ہدایت کے اوپر محنت کریں، دوسری طرف سے ہم معاشرے کے مقابلے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. جب ہم ان دونوں کاموں کو کرتے ہیں تو ایک توازن بنتا ہے، ایک بیلنس بنتا ہے. یہ بیلنس وہ آئیڈیل ہے جس کو دین مبین چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں. شہید مطہری نے اس کی ایک مثال دی ہے انسان کے اندر بیلنس کے ہونے کی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
صلی علی محمد وعلی محمد.
انسان کے وجود میں بیلنس یہ نہیں ہے کہ جتنا لمبا اس کا ہاتھ ہو اتنا ہی لمبی اس کی گردن بھی ہو. بیلنس یہ نہیں ہے کہ دونوں کا سائز ایک ہو، یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس یہ نہیں ہے کہ جتنی ایک انگلی لمبی ہے ساری انگلیاں اتنی لمبی ہوں، نہیں یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ جس کو جتنا ہونا چاہیے وہ اتنا ہو، اس کو ہم بیلنس کہتے ہیں. بھائی انگلیاں میں سے ایک بڑی ہوگی ایک چھوٹی ہوگی، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کچھ انگلیاں بڑی چاہیے کچھ انگلیاں چھوٹی چاہیے. بیلنس یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں ساری انگلیوں کا سائز دیکھو، بہت بڑی حماقت ہو جائے گی. بیلنس یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی جس جو اعضاء و جوارے آپ کو چاہیے وہ اعضاء و جوارے اتنے ہی ہوں، وہیں ہوں جہاں ان کو ہونا چاہیے. بہت خوبصورت روایت توحید مفضل ہے جو آپ اور ہم نے پہلے نہیں سنا کر کی سنی ہوگی، پھر بعد میں گزشتہ سالوں کے اندر اس کا ذکر کافی ہونے لگا ہے. توحید مفضل کے اندر امام نے جسمانی اعضاء سے خدا متعال کی وحدانیت پر دلیل ثابت کی ہے. مثلاً امام نے ثابت فرمایا کہ یہ جو تم آنکھوں کو اس جگہ پہ دیکھ رہے ہو ان کی جگہ تبدیل کرو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت بیان ہے وہ، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگر یہ بھویں ان کے ایک بال ہیں، اس کے بعد پلکیں ہیں ان کے ایک اور بال ہیں، مونچھوں تک آئیں بال تیسری قسم کے ہیں، سروں پہ جائیں بال چوتھی قسم کے ہیں، ان چاروں قسم کے بالوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ رکھیں معاملہ خراب ہو جائے گا. چاروں جگہوں کے بالوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ لے جائیں. مثال کے طور پر اگر سر کے بال پلکوں میں ہوتے آنکھ نے کھلنا ہی نہیں تھا، آنکھوں ہی نہیں کھلنا تھا، چونکہ یہ پلکیں تو شیڈ دینے کے لیے ہیں. شیڈ دینے کی خاطر پلک ان میں سب سے بال سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ یوں اسٹریٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری آنکھوں کو شیڈ دے رہے ہیں تاکہ ہمیں دیکھنے میں مشکل نہ ہو. اچھا اگر یہ پلکیں یہاں نہ ہوتی، بھووں کی جگہ پہ ہوتی تو کیا ہونا تھا؟ اس کے یہاں پہ شیڈ ہونے کا ہماری آنکھ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. دوسرا خدا تعالیٰ نے بھووں کے بال کو اتنا تھک رکھا ہے، اتنا موٹا رکھا ہے کہ ماتھے کے اوپر آنے والا پسینہ اسی کے اندر رکے، آنکھوں کے اندر قطرہ قطرہ بن کے نہ گرے. خدا تعالیٰ نے اتنے عجیب طریقے سے اس کا بیلنس کریٹ کیا ہے. اب بیلنس کا مطلب ایک جیسا ہونا نہیں ہے، بیلنس کا مطلب اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، بیلنس کے اندر بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اچھا اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بالکل برسبیل تذکرہ جس کو ہم لوگ جملہ معترضہ کہتے ہیں، عدل و انصاف اصلی حقیقت ہے، مساوات کوئی چیز نہیں ہے. نعروں کو ہمیں احتیاط سے لگانا چاہیے. بعض اوقات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسے نعرے لگا دیتے ہیں، ایسے دعوے کر دیتے ہیں، ایسے مطالبے کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا آیا دین اسلام کے اندر مساوات کی حیثیت ہے؟ ایک آدھ جگہ ایسی ہے جہاں مساوات چاہیے جس کی تشریح کی جا سکتی ہے، باقی مساوات نہیں چاہیے، باقی عدل چاہیے، انصاف چاہیے. مثلا آپ بچوں کا ایگزام دے رہے ہیں، بچوں کے ایگزام میں آپ کو نمبر دینے ہیں، آپ کو عدل و انصاف کرنا ہے یا مساوات کرنا ہے؟ مساوات کریں سب کو ایک جیسے نمبر دے دیں؟ ہم لوگ یہ مساوات کبھی کبھی کرتے ہیں پیپرز میں، جہاں پر انصاف کی اجازت نہیں ہوتی وہاں پھر ہم مساوات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کو ایک جیسے نمبر دے دو. لیکن اصل میں یہاں پہ مساوات کا مقام نہیں ہے، اصل یہاں پہ عدل و انصاف ہونا چاہیے. اچھا مساوات کہاں ہونا چاہیے؟ مساوات ہونا چاہیے، دنیا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، مساوات ہونا چاہیے اپرچونیٹیز میں. ایک بچہ ہے گاؤں میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ہے کراچی میں پیدا ہوا ہے، دونوں کی اپرچونیٹیز ایک جیسی ہیں؟ نہیں. جو کراچی میں پیدا ہوا ہے امکان ہے کبھی اس بات کا ہے کہ اس کی اپرچونیٹیز، جو اس کے لیے امکانات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بلوچستان کے کسی گاؤں کے اندر پیدا ہوا ہے. یہاں کم سے کم مساوات ہونا چاہیے، کم از کم یہاں مساوات ہونا چاہیے. اچھا مساوات سے بڑھ کر، اصل میں مساوات سے بڑھ کے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، فرض کریں جس میں 6 نسلوں سے کوئی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوا، مجھے بٹھا دیا گیا ایک اسکول کے اندر اور میرے برابر والی بینچ پہ ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بابا نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. صحیح ہے، مساوات کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں کو ایک جیسا پیپر دو. واقعا ایسا ہونا چاہیے؟ یہاں بھی مساوات صحیح نہیں ہے. میں نے کہا اپرچونیٹیز ایک جیسی ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں بعض جگہ پہ اپرچونیٹیز کا سیم ہونا بھی مساوات نہیں ہے. آپ کو اس کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے، اس کو ایک ایج دینا چاہیے. جو بیچارہ ایسے ایک بیک گراؤنڈ سے آیا اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک بچہ تھا وہ بہت پٹتا تھا. اب مجھے بھی ظاہر ہے میں اسکول میں تھا، مجھے بھی کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ بیچارہ بہت پٹتا تھا، ہر ٹیچر سے تقریباً اس کی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی. تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا پٹتے کیوں ہو، کام کیوں نہیں کر کے لے کے آتے، ہوم ورک کر لیا کرو. میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، پیلے اسکول میں. میں ہمیشہ اس کا فخر سے اعلان کرتا ہوں میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا. وہ تو اس پیلے اسکول میں وہ بیچارہ بہت پٹتا تھا. میں نے ایک دن آ کے اس سے کہا، میں نے کہا تم کیوں اتنا پٹتے ہو، کام کر کے لے آؤ تو کم سے کم یہ ڈنڈے تو نہ پڑیں گے. تو کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے بتائے کام کیسے کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ تم اپنی ماما سے کیوں نہیں پوچھتے، اپنی والدہ سے پوچھ لو. مجھے میری والدہ پڑھاتی تھیں، بہت سختی بھی کرتی تھیں، ان کی سختیوں کے نتیجے میں بہتری آتی تھی. تو میں نے کہا تم اپنی والدہ سے پوچھو. کہنے لگا میرے ماں اور باپ دونوں جاہل ہیں. تب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا تھا کہ ماں اور باپ کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بھائی یہ جس کی بیچارے کے ماں باپ دونوں بغیر پڑھے لکھے ہیں، البتہ میں جاہل کی ٹرم نہیں استعمال کرنا چاہتا، میری غلطی سے میں ان سے نکل گئی، بغیر پڑھے لکھے ہیں اور مثال کے طور پر جس کے والدین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مثلا میں پھر اعتراف کرتا ہوں، جب میں میٹرک کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا میٹرک کے بعد ہوتا کیا ہے، کیریئر پلاننگ تو میں کیا ہی کرتا. مجھے میٹرک کے وقت پتا نہیں تھا کہ میٹرک کے بعد ہوتا کیا ہے، کیریئر پلاننگ کہاں کی ہے. جب ایک کالج میں پڑھا رہا تھا غلام نے بس کالج میں کافی عرصے پہلے، تو ایک دن سیکنڈ ایئر میں میری کلاس تھی، میں وہ لینے گیا تو میں نے وہاں پر جو بچے تھے ان کا تقریباً ایئر کا اینڈ تھا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ ایک آدھ دو مہینے کے بعد میرے خیال میں ان کے ایگزام ہونے والے تھے. سیکنڈ ایئر کے ایگزام بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سارا کیریئر اس کے اوپر بن رہا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پہ ایسے ہی بچوں سے پوچھا تم لوگوں کی پلاننگ کیا ہے. اس وقت مجھے پتا چلا کہ میری کلاس کے اندر آدھے سے زیادہ بچوں کو نہیں پتا کہ سیکنڈ ایئر کے بعد ہونا کیا ہے، کیریئر پلاننگ بیچارے کیا کریں گے. تو پھر ہم نے ان کے لیے کچھ لیکچرز رکھوائے جس میں کیریئر پلاننگ کے اوپر بات کی جائے کہ بھیا ہوتا کیا ہے آخر. اب مجھے ایک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے ہم دین اسلام کے نام پہ کیا مانگنے جا رہے ہیں. عدل مانگنے جا رہے ہیں، انصاف مانگنے جا رہے ہیں، مساوات مانگنے جا رہے ہیں. یہ بیلنس ہمیں بہت زیادہ اس وقت درکار ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب تیزی سے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جب انسان کی شخصیت میں یہ بیلنس ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، عادتیں کیسے ہونے چاہیے، افکار و خیالات کیسے ہونے چاہیے، اسلام کی 3 سٹیجز ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، عقائد، اخلاقیات، احکام. اس تقسیم کے اوپر ضرور، میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کے اوپر ضرور غور فرماتے رہیے گا. اس سے زندگی میں کام کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اسلام کے فنڈامنٹلز، حقائق جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز، اللہ اللہ ہے، ایک قیامت بھی ہے، ایک نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خدا عادل ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو ہم عقائد کہتے ہیں. ان عقائد کے اوپر ایک منزل بنتی ہے جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اس کی بیس پر ایک اور لیول آتا ہے جو کہتا ہے کیا کرو اور کیا نہ کرو. ہمیں ان تینوں کا لنک پتہ ہونا چاہیے. اگر مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، تو اس نماز پڑھنے کے پیچھے ایک اخلاقی ویلیو ہے، اس اخلاقی ویلیو کے پیچھے ایک حقیقت ہے. اب کہنے والا مجھے صرف یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نہیں بتاتا اس کی ویلیو کیا ہے، پیچھے سے کیا ویلیو چل رہی ہے جس کے تحت میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کی کوئی یہاں پہ خبر نہیں ہے. اس وجہ سے مشکل بنتی ہے. بہرحال یہ سب ہمارے پاس ہو، ایک انسان کی شخصیت بنتی ہے جس میں توازن ہوتا ہے. اچھا، یہ جو متوازن شخصیت ہوتی ہے یہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے. انسان کی شخصیت میں جب توازن آتا ہے تب اس کے پاس یہ اسکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طرف جائے گا. اچھا، اگر یہ توازن نہیں ہوا، ڈس بیلنس ہے، ڈس بیلنس پرسنالٹی کو پرووک کرنا بہت آسان کام ہے. صرف یہ دیکھنا پڑے گا اس کی دکھتی رگ کون سی ہے، بس یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا، ہماری قوم کی دکھتی ساری رگیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہیں، 150 سال ہو گئے ان کو ہمیں چلاتے ہوئے، انہیں ہماری ساری دکھتی رگیں سمجھ میں آ گئی. ان کو پتا ہے بھائی اس شاعر کو اس علاقے کے اندر بھیج دو، پھر دیکھو وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اس مقرر کو وہاں بھیج دو، اس جگہ کا معاملہ طے ہو جائے گا. اس پولیس آفیسر کو یہاں بھیج دو، اس کی داستان ختم ہو جائے گی. سارے انسٹرومنٹ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. اب ہمارے پاس جو پہلا کام ہے، اور آج یہ تیسرا دن ہے اس کو کہتے ہوئے اس سے فوراً آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اور اہم موضوع کی طرف جاتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ذمہ دار اقوام کی خواص، ذمہ دار قومیں کیسی ہوتی ہیں. اگر غیر ذمہ دار قوم ہوگی جذباتی قوم ہوگی، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں مل پائے گی چونکہ یہ جذباتی ہے. اس کو پرووک کرنا آسان ہے، اس کو دھکا دینا بھی آسان ہے، اور اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کس نے دھکا دیا. یہ وہی کریں گے جو سامنے والا ان سے کروانا چاہتا ہے. پہلا قدم کیا ہے؟ جذباتیات میں مت آؤ، جذباتیات کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں 2-3 دن سے عرض کر رہا ہوں، جہاں بھی تقریر ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پہ آپ خود ملوث ہیں، مثلا آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، حد تر امکان کوشش کریں آپ کی بات میں مبالغہ آرائی نہ ہو، آپ کی بات کے اندر کوئی ایسا دعویٰ نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم. خدا متعال اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کے اوپر چاہتا ہے گرفت کرے انسان اپنے اوپر کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے. اچھا، جب قوم اس کام کو انجام دے دے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، اسے پتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اگر اس مرحلے میں کوئی ناکام ہو جائے کوئی قوم کہ جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، تو سمجھ لیں کہ کوئی دین کوئی مذہب اس کے کام نہیں آئے گا. دین و مذہب اس کو سمجھائے گا یہ کرو یہ نہ کرو، وہ سارا سیٹ اس کو دے دے گا، سامنے والا آئے گا، 2 شعر پڑے گا، اس کو پرووک کرے گا، پھر سارا دین مذہب اس کے پاس دھرا کا دھرا رہ جائے گا، یہ وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. ساری تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ جناب علی وہ تمام تعلیمات کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. اگر کوئی اس اسٹیج سے نکل جائے تو ذمہ دار قوم کی دوسری صفت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ٹاپک وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں پھر 1-2 دن لگانے پڑیں گے اور انتہائی آپ کے لیے میرے خیال میں کہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے، اور اس بیک گراؤنڈ کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کے اوپر تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم لوگوں کی زندگی رزلٹ ہوتی ہے ہمارے چند فیصلوں کا. بس جتنی بھی ہماری زندگی ہے یہ ایک رزلٹ ہے چند امپورٹنٹ ڈیسیشنز. ختم. میں یہاں پر ہوں اس وقت، میرا ایک کیریئر ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میں کچھ لوگوں کا دوست ہوں، کچھ لوگ مجھ سے خوش ہیں، کچھ ناخوش ہیں، کچھ میرے پاس وسائل ہیں، کچھ کے پیچھے میں جا رہا ہوں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ 30 سال پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے ایران جاؤں. اس فیصلے نے میرے 30 سال کو تبدیل کر دیا. اچھا، اگر میں نے وہ فیصلہ 30 سال پہلے کچھ اور کیا ہوتا تو یہی ہوتا پھر؟ نہیں، اصل زمین آسمان کا فرق ہوتا. میرے 4 بھائی اور بھی ہیں، جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا ان کی زندگی کچھ اور ہے، میں ان کا جیسا ایک اور ہوتا، زیادہ زیادہ یہ ہونا تھا نا. تو میری جو ساری زندگی کس بات کے اوپر بدلی ہوئی ہے؟ ایک فیصلے کے اوپر. اس کو میں کہہ رہا ہوں ہماری ساری زندگی کچھ فیصلے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی دخالت نہیں ہے کہ میرا گوشت کیسا ہے، میرا رنگ کیسا ہے، میرا قد کتنا ہے، میری شکل کیسی ہے، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے. سب سے بڑی دخالت یہ ہے میں نے فیصلہ کیا کیا ہے. آپ کی اور میری سب کی زندگیاں چند فیصلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ فیصلوں کی پیداوار ہیں. کن فیصلوں کی پیداوار ہیں؟ اچھا ہو کہ وہ ہم نہیں کیے ہوں، ورنہ بعض اوقات دوسروں کے فیصلوں کی پیداوار ہیں. اور بہت اچھا ہو کہ صحیح فیصلے کیے ہوں تاکہ اچھی پیداوار ہو، ورنہ بعض اوقات غلط فیصلوں کی پیداوار ہے اور پھر ساری زندگی اس غلط فیصلے کے اوپر رونا ہے کہ یہ غلط فیصلہ کیوں ہوگا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کو میں کئی دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، فیصلوں کا مسئلہ، فیصلے کا صحیح ہونا اور غلط ہونا. اچھا اب آ جاتے ہیں فوراً، اس کو اسکپ کرتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ جملہ میرے خیال میں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں پنچ لائن، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں اپنی زندگی کے چند فیصلوں کا نتیجہ ہے. فیصلے صحیح ہونے چاہیے. اگر میرے خیال میں اگر کوئی انسان ہر روز زیارت عاشورہ پڑھے نا، اور ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ کر امام سے ایک ہی دعا کرے، مولا میرے فیصلے صحیح کروا دیں، بہت کافی ہے. کیونکہ فیصلوں کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے فیصلے ہیں. فیصلے صحیح ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ مانوی مدد کہ مولا میرے فیصلے صحیح کروا دیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے فیصلے صحیح کب ہوتے ہیں، فیصلے غلط کیسے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جذبات والے پوائنٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کسی نے جذبات میں کام کرنا ہو تو یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں کہ فیصلے صحیح کرنے یا غلط کرنے. جذبات میں موسٹ پروبیبلی احتمال قوی یہ ہے کہ یہ فیصلے غلط کرے گا. زیادہ تر امکان یہ ہے کہ جذبات میں آ کے جب فیصلے کرے گا تو غلط ہی کرے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں پہلے تو یہی کیس نپٹا لیں گے، بھائی جذبات میں آ کے کام نہیں کرنے ہیں. اور ایک غلط فیصلہ بعض اوقات بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت بھاری. مثلا آپ کسی ایک ایسے انسان کو سوچ لیں جس کا کیریئر دنیاوی اعتبار سے بڑا گولڈن کیریئر ہو، صرف ایک مسئلہ ہو جائے، ایک بندہ قتل کر دیا اس نے غصے میں آ کے، اب کیا بچا ہے؟ اب ایک کال کوٹری ہے جس میں 25 سال رہنا ہے. 25 سال تک یہ روئے گا اس لمحے کو جب اس نے مارا تھا، اور اس غصے کو جس کے تحت اس نے آ کے مارا تھا 25 سال تک روئے گا. میں جانتا ہوں کسی نے خودکشی کی کوشش کی ڈپریشن کی وجہ سے. میرے خیال میں اب 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، مرا نہیں زندہ ہیں، اب تک بیچارے اس وقت کو رو رہے ہیں جب میں نے یہ کوشش کی تھی. کیوں؟ پیرالائز ہو گئے، اب تک رو رہے ہیں. اچھا بیچارے نے بیماری نہیں کیا تھا، ڈپریشن کا دورہ آیا. ڈپریشن کے دورے میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے. اس دورے میں کہیں اس کے پاس گن تھی، اس نے اٹھا کے اپنے سر پہ مار دی، بلٹ صحیح نہیں لگی، پیرالائز ہو گیا. زندہ ہے بندہ خدا، لیکن سب کیریئر ملیا میٹ ہو چکا. اب وہ بیچارہ کب سے اس واقعے کو یاد کرتا ہے جس دن میں نے حرکت کی تھی، اور روتا ہے. صحیح ہے، ہم لوگ کچھ فیصلے ہیں اور کچھ نہیں ہیں. ان فیصلوں کو صحیح کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا جذبات میں کرنے نا، پھر تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا. جذبات میں ہونا ایک بیماری ہے، فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، فیصلہ غلط ہوگا. اگر جذبات سے نکل آئیں، عقل سے سوچ کر فیصلہ کرے، تب بھی امکان ہے غلطی کر دے. کب غلطی کرتا ہے انسان؟ وہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو سوچ سمجھ کے کام کر رہا ہے. سوچ سمجھ کے کام کر رہا ہے تب بھی غلط فیصلے کر سکتا ہے. کب؟ جب اس کی پرائیورٹیز کلیئر نہیں ہوتی. اولویت کیا ہے زندگی کے اندر؟ اصول کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں پتا کہ میری زندگی میں اہم چیزیں کون سی ہیں، جس کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اولویت. اولویت ممکن ہے اردو میں اتنا رائج لفظ نہ ہو، اس کا ٹرانسلیشن ہم پرائیورٹی کرتے ہیں، لیکن اب میں کب تک بار بار انگلش کا لفظ بولتا رہوں گا؟ اور اردو میں مجھے اولویت سے بہتر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اہم چیزیں، اہم چیزوں میں وہ بات نہیں آ رہی جو اولویت میں آ رہی ہے. میری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اگر پرائیورٹیز ڈیفائن نہیں ہوئی ہیں، فیصلے غلط ہوں گے. پھر فیصلے غلط ہوں گے. مثال لے لیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
عمّا وآلِ عمّا وعجل فرجا.
ایک بندہ خدا ہے, اس نے زندگی اپنے والد سے مدد کے بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے گزاری, اپنا سارا ایجوکیشنل کیریئر اس نے اپنے والد سے مدد نہیں لی کسی بھی وجہ سے, خود اپنے آپ کو سنبھالا, اور اس کے بعد شادی ہوئی, اور شادی پر اس نے اپنی ایک حسرت پوری کی, اس کی ایک خواہش تھی, اس نے وہ خواہش پوری کر لی, اور اس خواہش کو پورا کرنے کے بعد 3 سال تک اس خواہش کی قیمت کا قرض ادا کرتا رہا. صحیح ہے, وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش یہ تھی کہ میں اپنے ولیمے کا کھانا شیلٹن میں کھلاؤں. صحیح ہے, قرضہ لے کر شیلٹن میں دعوت کر لی, اگلے 3 سال تک اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے شیلٹن کے کھانے کے پیسے پے کرتا رہا. صحیح ہے, یہ صحیح فیصلہ ہے؟ نہیں, آدمی بیوقوف ہے کیا؟ نہیں, آدمی عقل مند ہے, ایم ایس کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیمسٹری کے اندر گولڈ میڈلسٹ, اب پی ایچ ڈی ہو گیا. صحیح ہے, آدمی عقل مند ہے. تو یہ اس نے فیصلہ جذبات میں کیا ہے؟ نہیں, بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. پھر فیصلہ غلط کیوں ہوا ہے؟ پرائیورٹی غلط تھی, غلط اولویت پہ کام کیا ہے. اولویت کسے دی تھی؟ شیریٹن میں کھانے کو. اچھا, یہ کوئی اولویت ہے؟ اس کے لیے یہ اولویت تھی, آپ کے لیے نہیں, اس لیے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے لیے تو زندگی موت کا معاملہ تھا. اس نے کہا تھا کہ میں اگر یہ نہیں کر سکا نا, میں شادی نہیں کروں گا. پھر اس نے یہ اولویت بنائی تھی. اچھا, اب اس اولویت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے 3 سال تک جس کو لایا تھا اس کو بھی قرضے کے بوجھ میں رکھا. 3 سال تک اس کا بوجھ اٹھایا. کتنی دیر کے مزے کا؟ 3 یا 4 گھنٹے کا مزہ. وہ بھی اس نے نہیں اٹھایا, دوسروں نے اٹھایا ہوگا. اس نے تو ایک ہی کھانا کھایا ہوگا بےچارے نے. صحیح ہے, یہ اولویت صحیح ہے؟ نہیں, اولویت غلط ہے. صحیح ہے, اس طرح انسان غلط فیصلے کرتا ہے. اچھا, اگر ایک انسان غلط فیصلے کرتا ہے نا, تو زیادہ زیادہ 40 سال برباد کرتا ہے ایک آدمی کے. اور اگر قوم غلط فیصلے کر بیٹھے تو 40 سال برباد کرتی ہے 3 کروڑ انسان کے. یہ ایک آدمی اگر غلط فیصلہ کرتا ہے نا, غلط پرائیورٹی کی وجہ سے, تو ایک جان سے زیادہ کا نقصان نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ اس کے پاسبل ہونے والے 4-5 بچوں کا بھی اضافہ کر لو, 6 جانوں سے زیادہ کا فیصلہ نہیں کرے گا یہ. اور اگر کوئی قوم غلط فیصلہ کرتی ہے تو ممکن ہے کہ 25 سال تک ہر روز 10 جانوں کے بارے میں غلط فیصلہ ہو چکا ہو. صحیح ہے, اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے پرائیورٹیز کا ڈیفائن ہونا کتنا ضروری ہے. اولویتوں کا طے ہونا یہ بہت ضروری ہے. ذمہ دار قوم یہ کام کر لیتی ہے. جو بھی ذمہ دار قوم ہوگی وہ پہلا کام یہ کرے گی اپنے جذبات سے نکلنے کے بعد, کیونکہ جذبات میں نہیں آ رہی, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا, سب سے پہلے یہ طے کرے گا میری زندگی میں اولویت کیا ہے, پرائیورٹی کیا ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیلٹن میں کھانا اس وقت نہیں کھانا چاہیے تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں کہ اولویتوں کا تعین جب اکیڈیمک لیول پر جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک تھیوری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اکنامکس کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
بھائی, آپ کو معاشرہ عادلانہ چاہیے یا غیر عادلانہ؟ عادلانہ, عادلانہ معاشرہ چاہیے. آپ کو ایک سوسائٹی چاہیے جس میں جسٹس ہو. میں نہیں کہہ رہا ایکویلٹی ہو, وہ کمیونزم ہو جائے گا. ہمیں جسٹس چاہیے, انصاف چاہیے. صحیح, آپ کو عادلانہ معاشرہ چاہیے. عادلانہ معاشرے کے اندر پیسے کی تقسیم عادلانہ چاہیے یا ظالمانہ چاہیے؟ بھائی, اگر آپ پیسے کی تقسیم عادلانہ نہیں کریں گے تو پیسہ سورس آف پاور ہے. پیسہ سورس آف پاور ہوتی ہے. اگر آپ پاور کی ڈسٹریبیوشن عادلانہ نہیں کریں گے تو معاشرہ کبھی بھی عادلانہ نہیں ہوگا, چونکہ آپ نے پاور کو غلط طرح سے تقسیم کیا ہے. اور پاور اگر ظالمانہ کریں گے تو معاشرہ ظالمانہ ہوگا. اچھا, پاور کی تقسیم آپ کی عادلانہ ہونا چاہیے, پیسہ پاور کا حصہ ہے تو پیسے کی تقسیم بھی عادلانہ ہونی چاہیے. اچھا, اب ایک تھیوری آتی ہے, وہ کہتی ہے اگر کوئی معاشرہ ظلم میں مبتلا ہو. اب ذرا غور فرمائیے گا, اگر کوئی معاشرہ ظلم میں مبتلا ہے, ظلم میں مبتلا ہے کیا مطلب؟ اس کے اندر پیسے کی تقسیم عادلانہ نہیں ہوئی ہے. 80% 20% پہ گزارا کر رہے ہیں, 20%
80% دولت لیے بیٹھے ہیں.
جیسے کہ دنیا کا اس وقت کا یہ عالم ہے, پہلے تھا اب اس سے ہی برا ہے. بلینرز ہر سال بڑھ رہے ہیں, ڈالرز کے بلینرز ہر سال بڑھ رہے ہیں, اور ہر سال وہ جو باقی بیچارے مظلوم ہیں ان کا حشر بگڑے چلا جا رہا ہے, ہر سال ہو رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں, لسٹ کر لیں آپ جا کر جو ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ یہ کہ بلینرز کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے. یہ بلینرز جو بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو غریب ہیں بیچارے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا پیسہ کھچ کھچ کے بلینرز کی طرف جا رہا ہے, اور کوئی اکنامک ریسیشن وغیرہ بلینرز کی تعداد کو بڑھنے سے نہیں روکتی ہے. بلینرز کے اندر شفل ہوتا رہتا ہے, کبھی بل گیٹ نیچے آ جاتا ہے, کبھی بفٹ اوپر چلا جاتا ہے, یہ سب ہوتا رہتا ہے, لیکن بلینرز کی تعداد نہ کم ہوتی ہے نہ رکتی ہے, بلینرز کی تعداد بڑھ رہی ہے. چائنیز کے ہاں بھی ایسا ہی ہے, انڈینز کے ہاں بھی ایسا ہی ہے, سب کے ہاں ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ظلم ہو رہا ہے. اچھا تھیوری کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر کسی معاشرے کے اندر ظلم ہو, چونکہ پیسے کی تقسیم غیر عادلانہ ہوئی ہے, ظالمانہ ہوئی ہوئی ہے, تو وہاں پہ ظلم ہو گیا ہے. اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے تقسیم کرنا ہے, تو اب آپ کو عادلانہ پیسہ تقسیم کرنا چاہیے یا ظالمانہ؟ میرے خیال میں اسمپشن دوبارہ جمع کرتے ہیں. ایک معاشرہ ہے ظالمانہ معاشرہ ہے, پیسہ اچھا تقسیم نہیں ہوا ہوا, یہاں دولت کا امبال لگا ہوا ہے, یہاں غریبوں کا امبال لگا ہوا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ایک پیسہ آ گیا ہے. کیسے آیا پیسہ؟ کہیں سے بھی آ گیا آپ کے پاس. مثلا پاکستان کی سوسائٹی میں آپ بیٹھے ہیں 18 کروڑ عوام کے ساتھ, بے انتہا غریب, 85% غریب, 79% تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو غریب ہی ہونے کی طرف امکان زیادہ ان کا, بے انتہا غریب, تھوڑے سے امیر. آپ کو کسی نے $10 بلین دے دیے, کہا لو بیٹا $10 بلین جو تمہارے آئیڈیلز ہیں نا ان کا پورا کرو. آپ نے کہا میرا آئیڈیل کیا ہے؟ کہ سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے. اچھا اب جب آپ یہ پیسے تقسیم کریں تو عادلانہ کریں یا ظالمانہ کریں؟ تھیوری کہتی ہے ظالمانہ کرنا. یہ تھیوری کہتی ہے اگر معاشرے میں ظلم ہے اور آپ عادلانہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے, تو اب اس کی تقسیم ظالمانہ کرنا, ورنہ کبھی بھی عادلانہ معاشرہ نہیں بنے گا. ہیں؟ اچھا اب میں اس سے کہتا ہوں, اچھا اگر میں نے عادلانہ تقسیم کی تو کیا ہوگا؟ کہیں گے اگر عادلانہ تقسیم کی نا تو ظلم باقی رہے گا, تو میں کون سی تقسیم کروں؟ ظالمانہ کرو. ظالمانہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ پھر امکان ہے کہ عادلانہ معاشرہ بن جائے گا. اچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں میکینزم بتاتا ہوں, اور اگر آپ کو پتا نہ ہوتا نا کہ میں نے یہ کہنا ہے تو آپ بھی شاید قائل ہو جاتے اگر آپ اکنامکس کی کلاس میں بیٹھے ہوتے. اگر آپ اکنامکس کی کلاس میں بیٹھے ہوتے نا تو چھوٹے موٹے آپ بھی قائل ہو چکے ہوتے کہ ہاں بھائی عادلانہ معاشرہ بنانے کے لیے ظالمانہ تقسیم کرنا بہت ضروری ہے. میں بھی اس کی تشریح عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی اللہ علیہ وسلم.
10% دولت مند, بے انتہا دولت, 90% غریب غربا, کچھ بھی نہیں ہے پیسے. آپ کے پاس آگے $10 بلین, آپ نے تقسیم کرنے, سب کو دوں یا دولت مندوں کو دوں؟ کہتا ہے دولت مندوں کو دو. کیوں بھائی؟ کہتا ہے تم نے دولت مندوں کو دیا نا تو دولت مندوں کے پاس کھانے میں خرچہ نہیں ہوگا, یہ دولت مند تم سے لے گا, یہ انڈسٹری لگائے گا. جب انڈسٹری لگائے گا نا تو وہ جو تمہارے غریب مزدور ہیں جن کے پاس کام نہیں تھا انہیں کام مل جائے گا, پھر وہ جاب پہ جائیں گے, جاب پہ جائیں گے تنخواہ ملے گی, تنخواہ ملے گی, سوسائٹی میں اکانومی کا پہیہ چلے گا, تو یہ جو غریب غربا تھے ان کو بھی عدل کے تحت کچھ نصیب ہو جائے گا. ابتدا کہاں سے کرنا ہے, عدل سے یا ظلم سے؟ ظلم سے. اچھا بھائی یہی میں عدل سے کر کے نہیں کر سکتا؟ کہتا نہیں, یہ حماقت کبھی بھی نہیں کرنا کہ $10 بلین ڈاکے تم نے عدل کے تحت تقسیم کر دیا. جو عدل کے تحت تقسیم کیا تو کیا ہوگا؟ کہ تم نے اگر عدل کے تحت تقسیم کیا نا تو تم غریبوں کو دے دو گے. اچھا غریب کیا کرے گا؟ اس کو 3 روٹی کی بھوک لگ رہی تھی اور اس کو 1 مل رہی تھی, ابھی 2 کھا کے ضائع کر دے گا, پہیا نہیں گھومے گا, پہیا نہیں گھومے گا, اکانومی وہیں کی وہیں رہ جائے گی, غریب پھر غریب رہ جائے گا. تو عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ظلم تک کرنا چاہیے. پرائیورٹیز کا آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے؟ آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہمیں ظلم نہیں کرنا, وہ کہے گا کہ تم چھوٹی مدت کا ظلم کرنا چاہتے ہو یا بڑی مدت کا ظلم کرنا چاہتے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے بڑی مدت میں عدل چاہیے. کہتا ہے بیٹا اگر بڑی مدت میں عدل چاہیے تو چھوٹی مدت کا ظلم کر لو. اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اس قسم کے کوشچنس پر صرف ایک حل ہے. پہلے آپ دین اسلام میں طے کر لیں ٹاپ پرائرٹی عدل ہے یا ظلم ہے, اور ظلم تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کو پہلے سے طے کرنا ہوگا, اور اتنے اکیڈیمک لیول پہ جا کے طے کرنا ہوگا کہ آپ کیا نہیں, ایک منٹ کے لیے بھی ظلم برداشت نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کو ظلم برداشت نہیں ہے تو اپنے جمع دار کو اتنے کم پیسے کیوں دیتے ہیں؟ آپ جمع دار کو اتنے کم کیوں دیتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ظلم برداشت نہیں ہے. عزیزان محترم, ہم نے بھی ظلم کا حصہ بن کے رہنا ہے, ہم بھی اس پہ خوش ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, نظام ظالمانہ ہے تو ہے, ہمیں بھی تو کچھ نصیب ہو ہی رہا ہے نا, یہ ہماری غلطی ہے, اور اس خاطر ہم اس ظلم کی چکی میں اور پس رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں نے, سب نے مجھ سمیت کہیں نہ کہیں ظلم پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے. کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. ہر جگہ کہتے عدل کریں گے, میں نہیں کہہ رہا ہوں مساوات کریں گے, ایکویلٹی نہیں کہہ رہا ہوں, بار بار اس کی تشریح کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے میں اتنا غیر آگاہ ہوں, بے خبر انسانوں کے مجھے یہ نہیں پتا, ایکویلٹی نہیں ہوتی, ایکویلٹی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں, میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں, عدل و انصاف کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب اس قسم کی تھیوریز لا کر آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں, آپ کو کیا طے کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو طے کرنا ہوتا ہے اولویت کیا ہے, پرائرٹی کیا ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
چھوٹا سا ایک واقعہ, حزب اللہ وہ آپریشن کرنے والی تھی جس میں لبنان سے امریکن میرینز کے ہیڈ کوارٹر پہ بم دھماکہ کیا گیا تھا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا. صحیح ہے, امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اس میں کئی امریکن میرینز مرے تھے, میرے خیال میں شاید 82-84 ایسی کہیں کی داستان تھی, یا شاید اس کی بات 84 کی بات کی تھی, بہت سارے امریکن میرینز مرے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد امریکنز وہاں سے چلے گئے تھے, پھر آج تک لبنان میں نہیں آ سکے, بیروت نہیں آئے پھر وہ میرینز. اچھا, میرینز جو ہوتی ہیں وہ سلیکٹڈ فوج ہوتی ہے, جس کو اب آج کل کے زمانے میں سیل کہتے ہیں, SEAL. وہ لوگ وہاں پہ اسٹیشن ہوئے ہوئے تھے. اچھا صاحب, سارا منصوبہ تیار ہو گیا. یہ حزب اللہ کا ایک بندہ سناتا ہے ایک واقعہ بعد میں, کہنے لگا سارا منصوبہ تیار ہو گیا, وہ ٹرک جس نے جا کے اپنے آپ کو مارنا تھا وہ بھی تیار ہو گیا. اچھا, اس میں اور خودکش بمبار میں جو مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں, یہ بھی تو خودکش ہے. ہاں, وہ اندر آئے ہوئے دشمن کو مار رہا ہے یا اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹتا ہے؟ وہ امریکن میرین کو مارنے آیا تھا جو اس کے ملک کے اندر تجاوز کرتے ہوئے اندر گھس کے آ گئے تھے, اس کو مارنے گیا تھا نا, کہ اپنے بھائی کو مارنے گیا. صاحب وہ یہ ٹرک بھی تیار ہے, سارا آپریشن بالکل تیار ہو گیا ہے, میرینز اندر ہیں, یہ جانے لگتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ دروازے کے اوپر حملہ کرے گا, ٹرک کو لے کے اندر گھسڑ دے گا, جا کے بم دھماکہ کر دے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. جب یہ ٹرک لے کے بالکل اینڈ پہ پہنچنے لگا تو اس نے رپورٹ کی کہ سر ایک پرابلم آ گئی ہے, دروازے پہ ایک خاتون کھڑی ہیں جن کا میرینز سے کوئی تعلق نہیں ہے, لبنانی خاتون ہے, گھر سے بے پردہ ہے, بے پردہ ہے لیکن ہے لبنانی, ٹرک ماروں یا نہیں ماروں؟ اچھا, ٹرک نہ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ شاید یہ بھی پکڑا جائے گا, آپریشن ختم ہو گیا ہے, بیسٹ کنڈیشن میں آپریشن فیل ہو گیا ہے, کئی مہینے کی تیاری غارت ہو گئی ہے, دوبارہ تیاری کرو کئی مہینے تک, ایٹ اسٹیک کیا ہے؟ یہ آپریشن, اور آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اگر آپریشن کو نپٹانا ہے ابھی تو آپ نے ایک بے گناہ انسان کو اپنے آپریشن میں تہے تیغ چڑھانا ہے. صحیح, اچھا, دو طرف کی دو سائڈز کیا ہیں؟ دو سائڈز یہ ہیں کہ ایک بے گناہ تو مرے گا لیکن ملک تو آزاد ہو جائے گا نا میرین سے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہ جو تم ایک بے گناہ کو مار رہے ہو اس کے اوپر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے کہ وہ پردے دار خاتون نہیں ہے, شاید مسلمان بھی نہ ہو, لیکن خون تو محترم ہے, بے گناہ کو مار دیا, آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس اولویت کا تعین کرنا آسان ہے. صحیح ہے, جب وہاں جو حزب اللہ کا کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں چھوڑ دو, آپریشن ختم, کینسل کر دو. اس نے کہا کئی مہینے تیاری ہوئی ہے,
ختم کر دیں؟ کہنے لگا ہاں ختم کر دو، میں رسک نہیں لے سکتا میرے کمانڈ پر ایک بے گناہ عورت مرے، میں نہیں لوں گا. اس کے دماغ میں کیا ہے؟ اس کے دماغ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جنگ میں بھی بے گناہ کو نہیں مارنا ہے، عورت اور بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. حتیٰ رسول خدا نے کہا تھا اگر عورت تم کو گالی بھی دے نا، چونکہ اس کے بڑوں کو تم نے مار دیا مردوں کو، تم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. کتنی بدرجی سے ہماری خواتین کو مارا ہے انہوں نے روڈ پہ. جس نے مارا اس نے رسول خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا تھا کہ جنگ میں بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا؟ لیکن نہیں پڑھا ہوگا چونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، موسٹ پروبیبلی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. خیر وہ دین کے کھاتے میں بعد میں ڈال دیا ہوگا کسی نے. اس نے کہا کہ نہیں آپریشن ختم کرو واپس آؤ، ایک عورت کے خون سے ہم ہاتھ رنگین نہیں کر سکتے. تو وہ جو ٹرک والا تھا وہ بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے میں تو کمانڈ کا فالوور ہوں. وہ تو کہہ رہا کہ نہیں واپس لاؤ، اس نے ٹرک روک لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں موقع ملتا میں ٹرک لے کے باہر نکلتا ہوں. اب یہ بات کر رہے تھے، ایک اور گاڑی اندر گئی جس کے اندر ان میرینز کے باسز بیٹھے ہوئے تھے. عورت سامنے سے ہٹ گئی، اس نے کہا اب آپ جائیے. صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ایک خون کے احترام پر چار دشمنوں کے سردار ملے. صحیح ہے؟ یہ اعتقاد ہمیں ہے نہیں ہے؟ ہم میں نہیں ہے یہ. ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس عورت کو بچانے کے چکر میں رہ گئے نا تو پھر تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہم چل ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہتے ہیں. بس اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی دوسروں کی پراپرٹی کا خیال رکھو، جب کوئی بینر لگا رہے ہو تو دیکھو دوسروں کی پراپرٹی میں مت لگاؤ، دوسروں کی پراپرٹی کو ہاتھ لگانا حلال نہیں ہے ہمارے لیے، تو مجھ سے کہے گا مولانا اگر اس طرح سے آپ کرتے رہے نا تو ہماری مجلسوں کا کوئی اعلان ہو ہی نہیں پائے گا، آپ کی مجلس کا بھی نہیں ہو پائے گا. یہی کہے گا نا. اس مسئلے کی خاطر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس سے کیا اگر اس کی کس کی دیوار راضی ہے یا نہیں، لگاؤ جیسے بھی لگانے لگا دو. اچھا یہ جو دوسرے کی پراپرٹی پہ تجاوز کیا، اس کی کوئی شرعی دلیل ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا خود سے. اس طرح دین بڑھے گا؟ یہ پرابلم ہے ہماری. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
صلی علی محمد وآل محمد وانزل فرج.
اچھا یہ جو پرائیورٹیز ڈیفائن کی جاتی ہیں یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ عام آدمی کر سکتا ہے یہ کام؟ موسٹ پروبیبلی نہیں، ایکسپرٹس کا کام ہے. ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں بھائی یہاں پر پرائیورٹی کیا ہے، یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. اچھا اگر وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں یا ان ایکسپرٹس کو انوالو نہیں کیا گیا ہے یا ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، تو یہ پرائیورٹیز کون ڈیفائن کرے گا؟ جو بھی آن اسپاٹ کھڑا ہوگا، ممکن ہے 18 سال کا بچہ ہو، ممکن ہے 26 سال کا جوان ہو، ممکن ہے 55 سال کا مادہ پرست کوئی بوڑھا ہو، کوئی بھی کھڑا ہو وہ کر لے گا. اچھا ایک اور مشکل ہے، یہ جو پرائیورٹیز ڈیفائن کرے گا اور جو کام انجام دے گا یہ آخر میں کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ دین کے کھاتے میں جائے گا، یہ شیعت کے کھاتے میں جائے گا. شیعت کا کوئی تعلق تھا اس سے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن چونکہ فیصلہ اس بندے خدا نے کر دیا ہے، اب یہ ہمارے کھاتے میں آئے گا. ذمہ دار قوم یہ کرتی ہے؟ نہیں، ذمہ دار قوم کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. ذمہ دار قوم کیا کرتی ہے؟ پرائیورٹیز طے کرتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. دو چیزیں ٹکرا گئیں، کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، آپ کر لیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پتہ نہیں سبت جعفر صاحب کا جنازہ تھا، کس کا جنازہ تھا، دفنا کے واپس آ رہے تھے وادی حسین سے. واپس آتے ہوئے ایک ٹرن آتا ہے جس کے بعد لیفٹ پہ آپ ٹرن کریں تو ملیر کینٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ. اس کے نزدیک پبلک کافی کھڑی ہوئی تھی. اس سے پہلے کسی نے فون پہ اطلاع دی کہ آگے چونکہ آتے وقت جب آ رہے تھے تو پیٹرول پمپس کو کچھ کو آگ لگا دی تھی، کچھ ٹرکس جلا دیے تھے. جنہوں نے جلائے تھے ان کو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمارے بیچ میں آ کے جلا رہے تھے. میں نے دو چار لڑکوں سے کہا بھی کہ ان کو جا کے پکڑو، ان کو ایک دو ہاتھ لگاؤ کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے نام کے اوپر کیوں ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو یہ. خیر وہ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ٹھیک ٹھاک جلا جلو کے واپس گئے تھے جنازے کو لے کر. اب واپس آ رہے تھے تو جن کے جلے ہوئے تھے وہ تیار کھڑے تھے، صحیح ہے. اب یہ جو جنازے کو دفنانے کے بعد واپسی تھی یہ ہیپیزرڈ ہوتی ہے، اب واپسی پہ تو جلوس نہیں ہوتا نا، واپسی پہ ہیپیزرڈ ہوتا ہے. وہ ہیپیزرڈ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئے جہاں پہ ملیر کینٹ کا ٹرن تھا، اب یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی وہاں پہنچے، اطلاع آ چکی تھی سامنے لوگ تیار ہیں، اور ہمارا ایک بندہ خدا پولیس آفیسر جس کو شاید آپ جانتے ہوں گے وہ یہ ریکویسٹ بھیجوا چکا تھا کہ ان کو یہاں سے مت آنے دینا چونکہ وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. آلٹرنیٹ کیا تھا؟ آلٹرنیٹ تھا کہ آپ سوراب گوٹ سے مت گزرو، آپ ملیر کینٹ سے ٹرن لو الٹے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پہ جاؤ سفورا گوٹ سے ہوتے ہوئے نیپا چورنگی انچولی، آپ اپنے گھر پہ، معاملہ ختم. اچھا یہ کوئی جلوس تھا کیا؟ نہیں. جنازہ ساتھ تھا کیا؟ نہیں. الٹے ہاتھ پہ مڑنے میں کیا ہو رہا تھا؟ میں وہاں پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں پر الٹے ہاتھ پہ ٹرن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا اب ہماری کیا، جو جملہ استعمال کیا تھا میرے دماغ سے نکل گیا، لب لباب یہ تھا اب یہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اب زندہ ہے یا مردہ ہے ہم نے یہیں سے جانا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں سے جانا چاہیے. اس نے مجھ سے کہا مولانا آپ بھی بہتر ہے کہ آپ فوراً چلے جائیں ورنہ آپ کا پھر ہم ضمانت نہیں دے سکتے، یعنی ہم آپ کے ساتھ بہترامی کریں گے، آپ اگر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں. ہم نے کہا ہاں میں جانے کو تیار ہوں. میں مڑا اور وہاں سے چلا گیا. دو شہید 12 زخمی، یہ ہماری اولویتوں کے تعین کا نتیجہ تھا اس دن. اچھا یہ اولویت کس نے تعین کی تھی؟ وہاں پہ کھڑے چند جوانوں نے، ان کو دین اسلام نے حق دیا تھا. اگر میں 30 سال سے اس مکتب کا طالب علم ہوں، کم سے کم میری بات یہاں پہ سنی جانی چاہیے تھی یا نہیں سنی جانی چاہیے تھی؟ کم سے کم یہی سن لو کہ بھائی میں کم سے کم 30 سال سے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، طالب علم ہوں اس مکتب کا، میری بات تو سن لو کم از کم اس معاملے میں تو سن لو. اچھا تم کہتے ہو تم کو اسٹریٹجی زیادہ آتی ہے، تو میں اس اسٹریٹجی کا اسپیشلسٹ ہوں، 17 سال سے 20 سال سے تم میرے انالیسس سن رہے ہو، کس دلیل کی بنیاد پہ تم نے فیصلہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، 2 شہید گئے 12 زخمی ہوئے ہیں، 10 یا 12 میرے ذہن سے نکل رہا ہے. یہ کس نے قیمت دینی ہے اس کی؟ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ یہ ہماری مشکل ہے، اولویت کا تعین نہیں ہے. جس کے پاس اولویت کو معین کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ یہ طے کر رہا ہے اور دوسرے کی سننے کو بھی تیار نہیں ہے. چلیے آپ پہلے بھی یہی کر رہے تھے لیکن قیمت خون میں نہیں دینی پڑتی تھی، اب بھی یہی کریں گے قیمت خون میں دینی پڑے گی. اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس عشرے محرم میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس عشرے میں ہم اپنی قوم کی ان ساری پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم نے ٹائٹل رکھا ذمہ دار قوم کی خواص کیا ہیں. یہ غیر ذمہ داری ہے، اس طرح تعین نہیں ہونا چاہیے اولویتوں کا. یہ کس نے کہا کہ اس طرح سے معین کرنا ہے؟ جان گئی کس کو کون ذمہ دار ہوا اس جان جانے کا؟ ایک مثال میں نے آپ کو دی، اب ایک اور مثال دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی علی محمد والے محمد عاجل فرجہ.
لگ بھگ کوئی، اگر میں صحیح یاد آ رہا ہے، کوئی 23-25 سال پہلے، 23 یا 25 سال پہلے ایک موقع کے اوپر ایک شیعہ جماعت کو اپنے نمائندے بنانے تھے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر تنظیم نو ہو رہی تھی اور اس کو نمائندے بنانے تھے. تو نمائندے بنانے میں انہوں نے کچھ نمائندوں کا انتخاب کیا جس کے اوپر کچھ دوستوں کو اعتراض تھا کہ یہ نمائندے صحیح انتخاب نہیں کیے گئے. علاقائی سطح کے اوپر شہروں کے کچھ ہیڈز بنائے گئے اور کچھ لوگوں کو ان ہیڈز کی ایلیجیبلٹی کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ قابل لوگ نہیں ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جو صاحب اس فیصلے کے اندر ملوث تھے، چند لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا، ان میں سے ایک صاحب خوب آئے ہوئے تھے، تو وہ کہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں طالب علم ظاہر ہے، طالب علم ہونے کے ناطے بہت سارے طالب علم بیٹھے تھے، میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو رسپانسبل تھے جو اس گروپ کا حصہ تھے جس نے فیصلہ کیا تھا, وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فلاں فلاں آدمی کو فلاں فلاں شہر کا انچارج بنایا گیا ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے, تو آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کیا؟ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہماری جو گروپ, ہمارا جو پارٹی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں آبویسلی, یہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ تھی, اس کو مالی وسائل کی کمی کا سامنا تھا, اور ہم نے جب یہ سلیکشن ہونے لگا تو اس سے پہلے یہ ایشو ہمارے پاس آیا کہ بھائی مالی وسائل ہمارے پاس بہت کم ہیں, تو ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پارٹی کے ریجنل صدر ان لوگوں کو بنائیں گے جو ذرا مالی اعتبار سے مضبوط ہوں, تاکہ ہماری پارٹی کے مالی وسائل کی کمی کا یہ لوگ تھوڑا سا اپنا ذاتی پیسہ لگا کر جبران کر لیں گے. اس اصول کے تحت جب سلیکشن ہونے لگا ریجنل ہیڈز کا, تو ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ بھائی اس کے پاس جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آدمی تو صحیح تھا, لیکن ہم اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, لہذا ہم نے اس بندے کا انتخاب کیا جس کی جیب میں چار پیسے ہوں. یہ اولویت کا تعین صحیح ہے؟ یہ جو فکری تنظیم ہے اس کے اندر نمائندگی کا انتخاب, نمائندگی ہے بلکہ ریاست کا انتخاب, ہیڈز کا انتخاب ایک ایسے اصول کے تحت ہوا ہے جس کے تحت معاشرے کے چند ممکنہ, نہ کہہ رہا, نہیں کہہ رہا کہ 100%, ممکنہ ظالم لوگ, ممکنہ حریص لوگ, ممکنہ مادہ پرست لوگ اس تنظیم کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. صحیح ہے, یہ پرائیورٹی صحیح سیٹ ہوئی ہے؟ نہیں سیٹ ہوئی, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے, ابھی بھی زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. اب یہ جو پرائیورٹی سیٹ ہو رہی ہے یہ صحیح سیٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, ابھی بھی یہ نہیں ہو رہی ہے, اور اب مستقبل میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ پرائیورٹی سیٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. ایکسپرٹیز میں کیا چاہیے؟ ایک کوالٹی چاہیے, یہ پتا ہو اس بندے کو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. جس بندے کو یہ پتا ہو وہ پرائیورٹی سیٹ کر سکتا ہے, جس کو یہ نہیں پتا یہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا, ادھر سے ادھر ٹال مٹول کرے گا اور ایک پرائیورٹی لا کے رکھ دے گا, اس کے اوپر زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی, 15 سال بعد ہمیں سر پہ ماتم کرنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا. اچھا, ایک بھی بتا دوں, 15 سال بعد بھی بہت کم لوگوں کو پتا چلے گا یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ کراچی شہر کی مصیبتیں گزشتہ 20 سال کی کن کن فیصلوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں؟ ہمارے سامنے تو مصیبت ہوتی ہے, یہ نہیں پتا ہوتا آئی کہاں سے ہے. تو وہ جو دینی جماعت ہے نا, اس کے اندر بھی مصیبت آتی رہے گی, اور ان بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا, اتنی اسکل نہیں ہوگی کہ وہ جا کے 15 سال کے فیصلوں کو نکالے اور اس میں دیکھے کہ 15 سال پہلے جو آپ نے ڈیسیشن لیا تھا اسٹریٹجک ڈیسیشن, اور وہ شاید آپ نے چائے کے کپ پہ لے لیا ہوگا 15 منٹ کے اندر, یہ مصیبت وہاں سے آئے گی. اب تک تو چلا لیا جیسا تھا, آگے کا کیا ارادہ ہے, آگے کیا کرنا ہے؟ کیوں اب تک تو کم خون بہا ہے, اب ہر روز بہ رہا ہے. آپ کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, مجھے جو پریشانی اس وقت لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس خون کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا, میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں, میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں. مجھے پتا ہے 10 لوگ اعتراض کریں گے آپ نے کیوں کہا, یہ باتیں کوئی پبلک میں ڈسکس کرنے کی ہیں, یہ باتیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے کی ہوتی ہیں, وہ ٹیبل مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی چونکہ میں بک بک کرنے کا ماہر ہو گیا ہوں, وہ مجھے نصیب نہیں ہونی ہے. اور میں اس بات پہ کھوڑ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور خاموش بیٹھا ہوں اپنی مصلحتوں کی خاطر. تو اب میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے بول دینا بہتر ہے, میں کیوں اس خون کا بوجھ اپنے سر پہ لوں؟ اگر اس کا کوئی بوجھ ہے ہی, میں کیوں ذمہ داری لوں؟ کم سے کم میں بول تو دوں کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, ہماری گروپس کی لیڈرشپ کی تعین کا, لیڈرشپ کا مطلب ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے پھر آپ اس جھگڑے کے اندر جا کے لگ جائیں, ریسپانسبلس کے, ذمہ دار افراد کے تعین کی پرائیورٹیز اسی قسم کی ہیں, اسی قسم کی ہیں جس کو مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں
آگے بھی یہی ہونا ہے، آگے بھی یہی ہونا ہے. اچھا، ذمہ دار قوم کیا کرتی ہے؟ پرائیورٹی سیٹ کرتی ہے، بھائی یہ کام ہونا کیسے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد.
اچھا، ذمہ دار قوم کیا کرتی ہے؟ ذمہ دار قوم پرائیورٹیز سیٹ کرتی ہے. ان پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ آج کل کے دور میں اس کا ایک ڈاکومنٹ بناتی ہے، آج کل کے دور میں اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا دیتی ہے اور اس ڈاکومنٹ کو پبلسائز کر دیتی ہے. کہتی ہے دیکھو بھائی، ہماری پارٹی میں لیڈرشپ رسپانسبل عہدیدار اس کا تعین ان اصولوں کے تحت ہوگا، اگر آپ کو یہ اصول امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں تو آپ تائید کیجیے گا، نظر نہیں آئیں تو آپ انکار کر دیجیے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل ٹرانسپیرنسی. کسی تنظیم میں ہے اس وقت؟ کس تنظیم میں؟ کوئی شیعہ تنظیم دیکھیے جس نے اپنے ذمہ داروں کے معین ہونے کا کرائیٹیریا پبلسائز کیا ہو؟ تو کیسے ذمہ دار بن رہے ہیں یہ چائے کے کپ پہ؟ جس کو جو ووٹ مل گیا وہ لے کے بن جائے گا. کب تک ایسے ہوگا؟ کتنی قیمت دینی ہے؟ ادارے ختم، تنظیمیں ڈسٹریکٹڈ، ایسے راستوں پہ چل گئیں جن کا نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے. کب تک ایسے چلنا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، پرائیورٹی سیٹ کرو. آپ یہ بتاؤ، آپ کو سیکرٹری مالیات چاہیے، یہ بتاؤ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، تاکہ جب آپ بندہ انتخاب کرو نا تو میں اس کرائٹیریا کو جا کے اس میں ڈھونڈوں اس میں ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن بنا کے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر بنا کے دے دیا تو پھر منمانی کرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا. یہ مشکل ہے. جس پارٹی کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے نا، وہ کبھی ڈاکومنٹ نہیں بناتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ڈاکومنٹ بنا کے دے دیا تو میں جو فیصلہ کروں گا یہ میری گردن پکڑ لے گا کہ بھائی تم نے جو ڈاکومنٹ بنا کے دیا تھا اس میں یہ 6 کلاوز تھیں، ان کلاوز کے تحت اس بندے کا انتخاب نہیں ہونا تھا، تم نے کیوں کیا؟ اس ٹرانسپیرنسی کی مصیبت میں پھنسنا ہی نہیں چاہتا. تو آپ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قوم کی بہترین مصلحت میں نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے راز فاش کروں. یہ وہ مسائل ہیں جو خاموشی سے طے کیے جاتے، اور زیادہ تر مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں جو خاموشی سے طے کیے جاتے. کب تک؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
اذان محترم، یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ممکن ہے ہم پہ کوئی یہ بعد میں الزام لگائے، کوئی دوست بھی ممکن ہے کہے مجھے کہ بھائی آپ تو پبلک کو اپنی تنظیموں سے تھکا رہے ہیں، سب کو بھگا رہے ہیں سب کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کر کے رہے ہیں، لوگوں کو تنظیموں کا باغی بنا رہے ہیں، لوگوں کو تنظیموں سے لاتعلق بنا رہے ہیں، تو آپ تو قوم کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں. ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے گا. اچھا، ہم اس سے یہ کہیں گے کہ چلو فرض کرو یہ ہم انتشار برپا کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات کو کاؤنٹر کرو نا کہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. اگر بات صحیح ہے تو یہ بتاؤ اور کہاں کیا ہیں، پھر کوئی فورم بتاؤ جس پہ جا کے ہم یہ بات کہیں، پھر کہاں کہیں. اچھا، اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، اوپینین بلڈ کیسے ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ آپ کو ایک رائے دینی ہے، وہ رائے بننی ہے، وہ رائے بنے تو بات آگے بڑھے گی نا. رائے بنتی کیسے؟ رائے ایسے ہی بنتی ہے، رائے ڈسکشن میں لائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لوگ اپنی عقل سے یا قبول کریں گے یا رد کریں گے، اس پہ رائے بنتی ہے. اور کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر مثلاً وہاں لوگوں کو جذباتیات میں لا کر ان کے جذبات کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو کسی ایک طرف دھکیل دیں اور ان سے کہیں یہ سب غلط ہے، ہاں یہ بات غلط ہے، ایک چیز میں سب غلط ہے نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہونا چاہیے، ایسی یہ جملہ ہی غلط ہے. اصلاً سب غلط نہیں ہوتا ہے، کچھ چیز غلط ہوتی ہے، صرف وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ ایک غلط بات میں ہے. وہ غلط بات کیا ہے؟ سلیکشن کا کرائیٹیریا کنفرم نہیں ہے. سلیکشن کا کرائیٹیریا کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگ عہدوں پر آئیں گے،
اور غلط لوگوں کے عہدوں پر آنے کی وجہ سے معاشرے کے مفید ادارے نہیں بن پائیں گے، مفید کام نہیں ہو پائے گا. اس کی قیمت بہت بھاری پڑ رہی ہے. اس کا ازالہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے، سلیکشن کے کرائیٹیریاز بن جانے چاہیے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں اولویتوں کو معین ہو جانا چاہیے. آپ کی پارٹی کے پاس 5 ملین روپے آئے ہیں اس سال کے بجٹ میں، وہ کہیں خرچہ ہو گیا ہے جو آپ کو بعد میں ایک بل بنا کے دیا گیا ہے. آپ کے پاس پہلے سے کرائٹیریا بنا ہونا چاہیے، پیسوں کے خرچ ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے، کہاں خرچ ہونے کہاں خرچ نہیں ہونے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کچھ دن پہلے، کچھ وقت پہلے، دو مہینے کے قریب، ایک بندے خدا ہیں بہت معروف ہیں پاکستان کے اندر، آپ سب لوگ نام سے جانتے ہیں، ہمارے فرقے کے، ہمارے فقہ کے نہیں ہیں، کسی اور فقہ کے. ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور بات ہوئی یونیورسٹیز بنانے پہ. میں اس کو پہلے بھی شاید کہیں کہا ہوگا، میرے پاس ریپیٹڈ باتیں ہی ہیں. ان سے گفتگو ہوئی یونیورسٹی بنانے پر، انہوں نے کہا بھائی یہ یونیورسٹی بنتی ہیں پیسے سے. انہوں نے ایک اور فرقے کے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، ایک گروپ کے نمائندے تھے، دیکھو ان کے پاس پیسہ ہے، دیکھو انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یونیورسٹیز پیسے سے نہیں بنتی ہیں، یونیورسٹیز یہاں سے بنتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ باتیں یہاں سے تو بنتی ہیں، لیکن اصلی چیز یونیورسٹی کے اندر پیسہ ہوتی ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایچ ای سی کے ڈاکومنٹڈ کرائٹیریا میں 10 کروڑ روپے کی پری کنڈیشن ہے یونیورسٹی کے بنانے کی. 5 کروڑ روپے کے ایسیٹس ہیں، 5 کروڑ روپے آپ کو رننگ فائنینس کے سیکیورٹی کے طور پر دینے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں جس میں 5 کروڑ روپے کے ایسیٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو کوئی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو بیسیکلی فائنینشیل کرائٹیریا آپ نے جو ہے وہ ان کا پورا کر دیا اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے چاہیے ہوتا اس کے بغیر نہیں بنتی. میں نے کہا نہیں پیسے چاہیے، عقل چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے اصرار کیا کہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، جو ہوا میں آپ کو سنا رہا ہوں نام لیے بغیر. میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں لاہور میں ایک جلسہ کرنا ہے 5 لاکھ بندوں کا، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ان کی جم بار بار کرواتی ہے، بار بار کرواتی ہے، کئی دفعہ کرواتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 5 لاکھ روپے لوگ نہیں آتے، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، 5 لاکھ روپے ایک دم بھڑک گئے جسے کہتے ہیں. جب ان کی جماعت ملین کے کئی دفعہ کروا چکی ہے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ آتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا چلو 5 لاکھ نہیں، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ بندوں کا لاہور میں اجتماع کرنا ہے مینار پاکستان پہ، خرچہ کتنا ہے؟ بھائی 1 لاکھ بھی نہیں آتے. اور میں دل میں سوچ رہا تھا آپ تو 10-10 لاکھ کا پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں آپ 10-10 لاکھ کی کیا آپ نے. انہوں نے کہا بھائی 1 لاکھ نہیں آتے. میں نے کہا اچھا چلو 1 لاکھ بھی نہیں. اور وہ بندہ ایسے، میں نام لوں آپ اچھل پڑے. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے 50,000 مینار پاکستان پہ 50,000 بندوں کا ایک جلسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں 50,000 آ جائیں گے. میں نے کہا اچھا 50,000 بندوں کا جلسہ کرنا ہے، خرچہ کتنا ہے؟ کہنے لگے ایسے تو نہیں بتا سکتے. میں نے کہا دیکھیے آپ ماشاء اللہ بہت ماہر ہیں اور آپ نے کئی دفعہ ایسے جلسوں کو سپروائز کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی مثلا کوئی پارٹی کی وجہ سے پرابلم نہ ہو. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. انہوں نے یوں ہی کہا، انہوں نے کہا 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے، 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے، خدا شاہد ہے 2 مہینے سے کم کی بات ہے، میرے حافظے میں پرنٹ ہے اس وقت، میں نہیں بھول پاؤں گا فی الحال. اس نے کہا 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے. میں نے کہا اچھا دیکھیں آپ ایک جلسے میں 5 سے 6 کروڑ روپے لگاتے ہیں نا، ایک جلسہ نہ کریں اس کے پیسے کو 2-3 سال کے لیے محفوظ کر لیں تو یونیورسٹی تو ویسی بن جائے گی. صحیح ہے؟ یقین مانے اس کا چہرے کا رنگ تھوڑا سا فیڈ ہوا، اسے سر جھکا کے کہا ہاں آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے پرائیورٹیز طے نہیں کی. صحیح ہے؟ صرف اسی نے طے نہیں کی یا ہم نے بھی طے نہیں کی؟ کتنے جلسے کرنے ہیں آپ نے مسٹر پارک میں؟ کتنے جلسے آپ نے مینار پاکستان لیاقت باغ میں کرنے ہیں؟ اور ایک یونیورسٹی بنائیں گے آپ نہیں، آپ ایک اور جلسہ کریں گے، کتنی دفعہ کریں گے؟ میں دل ڈوب رہا ہے، خدا شاہد ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کچھ طبیعت نہ خراب ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. قوم کا کتنا وقت لگانا ہے اس میں، کتنا سرمایہ لگانا ہے، اور کب تک محروم کرنا ہے ان اہداف سے جن پہ ہمیں اب تک موو کر جانا چاہیے تھا. یہ ہماری مشکل بن گئی ہے. اب وقت آ گیا ہے، ہماری پرائیورٹیز طے ہونی چاہیے. کوئی پانی لگ جائے، پانی لگ جائے. ہماری پرائیورٹیز طے ہونی چاہیے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں دین مبین میں دیکھنا ہوگا، دین مبین نے انسانوں کے اہداف کیا رکھے ہیں، ان اہداف کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ اہداف دین مبین نے رکھے ہیں، ان اہداف کا حصول پہلی پرائیورٹی ہے. وہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے، ان کی چین بنائیں. آپ کہیں مثلا ہمیں عادلانہ معاشرہ چاہیے، عادلانہ معاشرہ کب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں اس وقت بنتا ہے جب اے فیکٹر ملتا ہے. اے فیکٹر کب ملتا ہے؟ جب بی ملتا ہے. آپ 10 تک لے جائیں، پھر آپ 10ویں سے شروع کریں اور لائن آپ کے سامنے بالکل کلیئر بنی ہوئی ہو، میں 10 کروں گا، پھر 9 کروں گا. اس دوران میں مجھے دشمن اس طرح ڈسٹریکٹ کرے گا، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا، میں اپنے کام کو چلاؤں گا. 10 اسٹیپ کو 20 سال میں طے کروں گا اور اس ٹاپ کے اوپر پہنچ جاؤں. اذان مطلب یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے. اور اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، آپ میری طرح دل نہیں ڈبوئیے گا. قومیں ایسی چلتی ہیں، قوموں پہ نیچے اوپر کا ٹائم آتا ہے، ہم لوگ تھوڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان مت ہوئیے گا، بعض اوقات کچھ چیزوں کا جان لینا خطرناک ہوتا ہے. پھر مجھے بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے کہ خدایا بہتر نہ ہوتا کہ میں بھی نہ سمجھ پاؤں، کیونکہ میں بھی سنبھالنے کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اب یہ مشکل بن رہی ہے. آپ اس سے مت گھبرائیے گا، یہ رف پیچز آتے ہیں پھر بعد میں صحیح ہوتا ہے. صرف کیا ہوگا، باخبر رہیں، کام کو فالو کریں. آپ لوگ جتنے مثال کے طور پہ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ نیٹ پہ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو بھی سنتے ہیں، تو کئی ہزار لوگ ہو جاتے ہیں باشعور. کئی ہزار لوگ بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں، اپنے کام کے اوپر غور کریں. اچھی جو ہم نے باتیں کہیں ہیں ایسے نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں، صرف یہ ہے کہ ایک آواز نہیں بن پا رہی، اس کے اوپر کوئی اجتماعی جدوجہد نہیں ہو پا رہی. اب مثلا آپ کسی بھی پارٹی میں ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سروکار نہیں ہے اس وقت کہ آپ کس پارٹی میں. میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 3-4 بڑی پارٹیز ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ 2-3 پارٹیز میں ہوتا ہے. تو میں یوں سوچتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ انہی 3-4 پارٹیز میں ہوں گے جو آج کل پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں کی رائج چل رہی ہیں، انہی میں سب شرکت کرنے والے ہیں. آپ کہیں پر بھی ہیں، کوشش کریں کرائیٹیریاز بن جائیں، پرائیورٹیز بن جائیں، ڈاکومنٹڈ ہو جائیں، تاکہ جب کام ہو تو پتہ تو چلے کہ بھائی یہ کام صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. ایسا نہ ہو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہو، قوم کی ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ مثلا چھوٹا سا ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اس کو صحیح کریں، اس ٹرسٹ کو صحیح کریں، پرائیورٹیز سیٹ کریں، دیکھیں آپ نے کس کو بندے کو ذمہ دار بنایا، کیوں ذمہ دار بنایا. اچھا جب بھی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے نا، اور جب بھی ڈاکومنٹس نہ ہونے کا کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ایک نااہل آدمی اوپر آ جاتا ہے، اور جب نااہل آدمی اوپر آتا ہے تو پھر ادارے کا ستیاناش لگ جاتا ہے. ادارہ توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ نااہل آدمی اوپر آ جائے. اس کو کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، لیکن دشمن کی نظر سے. وہ اپنی دانش میں جو رائٹ پرسن ہوتا ہے اس کو رائٹ جاب پہ جا کے بیٹھا دیتا ہے، اور وہ رائٹ پرسن دشمن والا اس سارے ادارے کو ویسے ہی توڑ دیتا ہے جس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خون پسینے سے بنایا ہوتا ہے. تو یہ پرائیورٹیز طے کر لیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کریں، کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا محنت کریں، کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات عقل مندی کی ہے، دنیا قبول کرے گی، عقل کی بات تو دنیا قبول کرتی ہے. تو آپ بات عقل مندی کی کریں گے، لوگ قبول کریں گے، تو آپ اس بات سے مت گھبرائیے گا کہ یہ مستقبل ہمارا بہت خراب ہو جائے گا. نہیں، آگہی اور شعور ہوا، مستقبل خراب نہیں ہوگا، مستقبل صحیح ہوگا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مستقبل صحیح کرنے کی ایک جدوجہد ہے کہ آپ کم سے کم آگے کو صحیح ہو جانا چاہیے. ہمیشہ اس بات پر اطمینان رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں ان تمام باتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا مستقبل اچھا ہے، گارنٹی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مستقبل اچھا ہے. کبھی مجھے شک نہیں کہ ہمارا مستقبل خراب ہو، ہمارا مستقبل اچھا ہے، اور یہی لوگ صحیح کریں گے. یہی لوگ صحیح کریں. ہمارے اندر شعور آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کے صدقے میں سید الشہداء کی بات اب اوپر آ رہی ہے، ان کا طریقہ کار اوپر آ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ سید الشہداء کی فکر اوپر آتی جائے گی ہمارا معاملہ صحیح ہوگا. سید الشہداء کے مثلا جب واقعی کربلا کو دیکھتے ہیں تو مجھے کچھ تو ظاہر ہے ہم کربلا کو مصائب کے عنوان سے دیکھتے ہیں، کچھ ہم تاریخ کے عنوان سے دیکھتے ہیں، کچھ کبھی کبھی مینجمنٹ کے عنوان سے دیکھتے ہیں. تو مجھے سید الشہداء کا ایک کام بہت عجیب و غریب لگتا ہے، اور میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں خون جوش مارتا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کام کیا. جب لشکر سامنے آیا تو سید الشہداء کے لوگ بہت تھوڑے سے تھے، سامنے کم از کم بھی 18,000 کے قریب لشکر کہہ رہے ہیں، اوپر بھی ہو سکتا ہے، روایتیں اس سے زیادہ کی بھی ہیں. اتنا تو تھا ہی، اس لشکر کے ظاہری طور پر جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا، ظاہری جنگ جیتنے کا. لیکن سید الشہداء نے ایک عجیب کام کیا. جب لشکر سامنے آیا تو عرب میں دستور تھا لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ اور بیچ میں، اور تینوں کے علیحدہ علیحدہ کمانڈر ہوتے تھے، میمنہ سیدھے ہاتھ والا، میسرا الٹے ہاتھ والا، اور قلب لشکر یہ علیحدہ. سید الشہداء نے لشکر کی فارمیشن پر کمپرومائز نہیں کیا، لشکر کو فارم کیا، میمنہ میسرا قلب، گرچہ تعداد انتہائی کم تھی، اور یہ جتھا بن کے بھی حملہ کرتا تب بھی کوئی فرق نہیں ہونا تھا، علیحدہ علیحدہ بھی کیا تب بھی کوئی فرق نہیں ہوا. لیکن سید الشہداء نے ہمیں ایک درس دیا، کتنے ہی حالات خراب ہوں اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز مت کرو. معیار برقرار، اللہم صلی علی محمد. کھڑے تھے، انہوں نے فوراً دوبارہ کام کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میمنہ والے میمنہ میں، میسرا ویسرا والے قلب قلب کے اندر، دوبارہ فارمیشن کرو. دوبارہ فارمیشن ہوئی، پھر دوبارہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، حملہ کرنے والے تھے. سید الشہداء نے دیکھا اگر یہ حملہ بھی ہو گیا نا ختم معاملہ، سب شہید. سید الشہداء نے کہا فوراً رکو، اصبروا یا اہل الکرام، کہا اے شریف کرامت کرامت رکھنے والے لوگوں، موت کے اوپر تھوڑا سا رک جاؤ، موت لینے میں اتنی جلدی مت کرو. کیوں موت اتنی جلدی سے لینا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا رک جاؤ. لشکر روک دیا، سید الشہداء کے پاس آئے، کہا مولا حکم کیا ہے؟ کہا دیکھو ایسے مت کرو، اب ہم ایک ایک آدمی پورے پورے لشکر پہ بھیجیں گے، ایک آدمی پورے لشکر پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی جائے گا وہ پورے لشکر سے لڑے گا، اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. سید الشہداء نے کہا ہم ایسے کریں گے. کیوں ایسے کریں گے؟ سید الشہداء چاہتے تھے جنگ لمبی ہو، جنگ لمبی ہو. سید الشہداء چاہتے تھے میرے مجاہدوں کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہو. سید الشہداء چاہتے تھے دشمن یہ نہ کہے ہم نے جتھے پہ حملہ کیا، ہمیں نہیں پتا علی اکبر مارے گئے. نہیں، سید الشہداء چاہتے تھے ایک ایک آدمی اترے، اپنا نام بتائے، لوگوں میں وہ ہوں، مجھے پہچان لو، اس کے بعد جا کے جان دے اور بہادری دکھائے. سارے اہداف پورے ہوئے، صرف ایک معاملہ تھا، اب لوگوں کو بہت مظلومیت سے مرنا تھا، اب بڑی مظلومیت سے مرنا تھا. اعزائے محترم، مصائب کا شاید اتنا زیادہ وقت نہ رہا ہو، چند جملے صرف عرض کرتا چلوں. یہ جو حضرت علی اکبر میدان جنگ کی طرف گئے تھے، یہ بہت سخت لمحہ تھا. صرف ایک روایت عرض کرنے کی آپ کو زحمت دوں گا، باقی تفصیل سے پھر کبھی اور عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. یہ حضرت علی اکبر کا جانا بہت سخت کام تھا. حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، جو لوگ مثلا مدینے کے دور رہتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ لوگ مدینے آ کر علی اکبر کے گزرنے کی جگہ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. علی اکبر گزرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے دیکھو رسول خدا ایسے ہوتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسی جوانی تھی، رسول خدا کی شبیہ تھے بالکل. جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں اترے تو آگے کوفی تھے، کوفیوں کو پتا تھا یہ شبیہ رسول ہے، یہ رسول خدا کی تصویر ہے، تو کوفی پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے. حضرت علی اکبر کے اوپر شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے. اس کے بعد روایتوں نے بیان نہیں کیا کیا ہوا. موسٹ پرابلم جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ کہ کوفی پیچھے ہٹے ہوں گے، شامی آگے آئے ہوں گے. اچھا، اب یہ جو شامی ہے نا، یہ وحشی درندے ہیں، ان کے لیے رسول شبیہ رسول کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے حضرت علی اکبر کو کس طرح گھیرا ہوگا یہ خدا جانتا ہے. کس طرح گھیرا ہوگا اور ان شامیوں نے علی اکبر کو کیسے مارا ہوگا. میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف ایک روایت پڑھنے کی خاطر آپ کو زحمت دوں گا. اب آپ تصور کرو, یہ وحشی درندے جمع ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا تھا کوفی اس پہ شمشیر نہیں چلا رہے, چونکہ یہ شبیہ رسول ہے, یہ سارے بغض رسول کے ساتھ جمع ہوئے ہوں گے, اور انہوں نے علی اکبر سے کہا ہوگا اب تو آئے گا تو اب واپس نہیں جائے گا. عمر سعد نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اس کو ماروں گا, اور اللہ کے سید الشہداء نے خدا کے حضور فریاد کی تھی, کہا خدایا عمر سعد کی نسل کو ایسے ہی منقطع کر دے جس طرح یہ میری نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے. مظلوم سید الشہداء کا دل اپنی جوانی کے اپنے بچے کی جوانی کو لٹتا دیکھ رہا تھا کہ یہ مرنے والا ہے. عزیزو اس کے بعد شامیوں نے شاید گھیرا ہے اور حضرت علی اکبر کے اوپر شمشیر چلانا شروع کی ہے. اب دو روایتیں ہمارے پاس ہیں, ایک روایت کہتی ہے حضرت علی اکبر کو برچھی لگی, حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے, لیکن ایک اور روایت بھی ہے ہمارے پاس نفس المحموم کے اندر, شیخ عباس قمی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں سب لوگوں نے ان کو گھیر لیا علی اکبر کو, فقتلوه اربا اربا, پھر شمشیریں مار مار کے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا انہوں نے؟ انہوں نے نبی کا بغض نکالا علی اکبر سے, شبیہ رسول کے اوپر شمشیر چلائی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بجاه محمد وآله.